میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، جس کے دل میں نہیں ہے درد و غم، وہ کہ انسان نہیں جانور سے حکم، جس کے دل میں نہیں ہے درد و غم، جس کے دل میں نہیں ہے درد و غم، وہ کہ انسان نہیں جانور سے حکم، دو دو سو تن میں نہیں ہے اگر درد دل، خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہے درہم، کوئی قیمت نہیں خاک ہے خاک میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہے دو جہاں کوئی قیمت نہیں، دو جہاں درد دل سیکھنا ہے اگر دوست ہو ساتھ میرے ہو پھر سکھائیں گے ہم، درد دل سیکھنا ہے اگر دوست ہو ساتھ میرے ہو پھر سکھائیں گے ہم،
سارے دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ساتھ رہنے کو ایک موت سے ہم، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ساتھ سختیاں سیف کی ہیں بنا کے لیے، مت سمجھ کو ہر گر گر ستم، سختیاں سیف کی ہیں بنا کے لیے، مت سمجھ اخترِ نوا کی صدایاں نو، اخترِ نوا کی صدایاں نو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، اپنے مالک کو راضی کریں اخترِ نوا کی صدایاں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، جس کے دل میں نہیں ہے راد دو
خزائن شریعت و طریقت، یہ ملفوظات کا مجموعہ ہے ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ نفس کی حرام خواہشات اور عشق کے تقاضوں کو دبانے اور حسن کی کشش سے خود کو بچانے میں کیا کیا مجاہدات انسان پر آتے ہیں کہ حسن کش کرتا ہے اور خدا کی محبت اور خوف مکش کرتا ہے. یعنی ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف اللہ، حسن اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی محبت حسن فانی پر لعنت بھیج کر اللہ کی طرف بلاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ نفس کی حرام خواہشات اور عشق کے تقاضوں کو دبانے اور حسن کی کشش سے خود کو بچانے میں کیا کیا مجاہدات انسان پر آتے ہیں کہ حسن کش کرتا ہے اور خدا کی محبت یا خوف مکش کرتا ہے. یعنی ایک طرف حسن ہے اور دوسری طرف اللہ ہے، حسن فانی اپنی طرف کھینچتا ہے، اللہ کی محبت حسن فانی پر لعنت بھیج کر اللہ کی طرف بلاتی ہے. یہ کش مکش، بار عظیم اور گھٹن جو بالخصوص عاشق مزاج لوگوں کو پیش آتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ مثلا آپ کے دو دوست ہیں، ایک دوست کا کوئی خریدار نہیں، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، وہ اگر کہے کہ میں صرف آپ کا ہوں تو آپ کہیں گے کہ تم اگر ہمارے ہو تو کیا کمال ہے، کیونکہ تمہارا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اور آپ کا جو دوسرا دوست ہے اگر اس کے بہت سے خریدار ہیں، ہر شخص اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے، وہ اگر کسی کے ہاتھ نہ بکے اور آپ کا رہے تو یہ کمال ہے۔ بس انسان کے نفس میں بہت سی خواہشات رکھ دی گئی ہیں اور زمین پر حسن کے چاند تاروں کو بکھیر دیا تاکہ ان کی طرف کشش ہو اور اس کا امتحان ہو، اور یہ لا الہ سے سب کی نفی کرتا ہوا صرف حق تعالیٰ کا رہے تاکہ باوفا بندوں میں اس کا شمار ہو سکے۔ توڑ ڈالے مہ و خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ حضرت والا رحمہ اللہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ مانا کے حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، مانا کے حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ ہوں میں بندہ ہوں میں کسی کا، لیکن میں کیا کروں کہ میں ہوں بندہ کسی کا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، حسینوں میں کشش ہے۔ ہاں، حضرت نے فرمایا کہ یہ شعر اس لیے کہا ہے کہ جو دنیا دار اور حسن فانی کے پیچھے بھاگنے والے لوگ ہیں، صورت پرستی میں، عشق مجازی میں مبتلا ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ مولوی کو جذبات نہیں ہیں، مولوی کے اندر عشق کا مادہ نہیں ہے یا حسن کی کشش اس کو نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ تسلیم کیا ہے کہ حسن میں کشش ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے اللہ نے ان کو دیکھنے سے منع کر دیا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ان حسینوں کے بندے نہیں ہیں، حسن فانی کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پالنے والے نے، ہمارے پیدا کرنے والے نے ان چہروں کو، صورتوں کو دیکھنے سے منع فرمایا، ہم کیا کریں کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ مانا کہ حسینوں میں کشش کس بلا کی ہے، مگر میں کیا کروں میں بندہ ہوں کسی کا۔ توڑ ڈالے مہ و خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ یعنی ہر عید مہ و خورشید، یعنی سورج اور چاند، یعنی یہ چاند جیسے چہرے، حسین چہرے، یہ ہم نے ایسے ہزاروں چہروں پر لعنت بھیج کر اور ان سے نظر بچا کر اور دل کو بچا کر، تب کہیں جا کے اپنے دل کو توڑ توڑ کر، تب کہیں جا کے اللہ کو پایا ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے ہیں، منزل قرب یوں نہیں ملتی، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، جگہ جگہ یہ حسین ہیں اور اپنی طرف ان کی کشش بلا رہی ہے، کھینچ رہی ہے، لیکن ہم اللہ کی خاطر غم اٹھا رہے ہیں، تو پھر اس لیے کہ ہمیں منزل قرب اللہ تعالیٰ کی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں ملتے، بلکہ ہزاروں زخم کھانے پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ جامع صغیر کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتِ فَتَعَرَّضُوا لَهُ لَعَلَّهُ أَن يُصِيبَكُمْ نَفْحَةٌ مِّنْهَا فَلَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا أَبَدًا۔ یعنی اے میری امت کے لوگوں، تمہارے زمانے کے انہی ایام میں تمہارے رب کی طرف سے نسیم کرم کے جھونکے آتے رہتے ہیں، یعنی تجلیات جذب نازل ہوتی رہتی ہیں، بس تم ان کی تلاش میں رہو، اگر کوئی تجلی تم کو مل گئی تو تم کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے، ولایت خاصہ سے مشرف ہو جاؤ گے۔ نفحات کا ترجمہ بعض علماء نے نسیم کرم سے کیا ہے، بعض نے مثلا ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے نفحات کا ترجمہ جذبات سے کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف کھینچنے والی تجلیات، لیکن حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے التشرف فی احادیث التصوف میں جو ترجمہ کیا ہے وہ قابل وجد ہے۔ حضرت نے نفحات کا ترجمہ کیا التجلیات المقربات، یعنی وہ تجلیات جو بندے کو اللہ کا پیارا اور مقرب بناتی ہیں۔ اس حدیث میں ان تجلیات کا زمانہ بتا دیا گیا کہ تمہارے اسی زمانے کے شب و روز میں وہ تجلیات جن سے اللہ اپنے بندوں کو جذب کرتا ہے نازل ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ تجلیات کہاں نازل ہوتی ہیں، ان کی جائے نزول کیا ہے، ان کا مکان کہاں ہے، کس جگہ ملیں گی۔ اس حدیث سے قیامت تک کوئی شخص ان تجلیات کا مکان تلاش نہیں کر سکتا تھا، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر احسان فرمایا، اور دوسری حدیث شریف میں ان تجلیات کا مکان بھی بتا دیا، یعنی یہ تجلیات کہاں ملیں گی. بخاری شریف کی حدیث ہم الجلساء لا یشقا جلیسهم، صحیح البخاری. اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسے جلیس اور ہم نشین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی اور بدبخت نہیں رہ سکتا. ان کی صحبت کی برکت سے اس کی شقاوت سعادت سے تبدیل ہو جاتی ہے. جامع صغیر کی حدیث میں تجلیات جذب کا زمانہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کے شب و روز میں نازل ہوتی ہیں، ان کو تلاش کرتے رہو. اگر کوئی تجلی تمہیں مل گئی فلا تشقون بعدها ابدا، تو تم بد نصیب اور بدبخت نہیں رہ سکتے. اور بخاری شریف کی حدیث لا یشقا جلیسهم سے ان تجلیات کا مکان بتایا گیا ہے کہ اہل اللہ کی مجالس، اہل اللہ کی مجالس وہ مکان ہے، وہ جگہ ہے جہاں یہ تجلیات نازل ہوتی ہیں. یہ علم عظیم اللہ تعالیٰ نے احقل کو اپنے فضل سے عطا فرمایا. جب جامع صغیر کی حدیث ان لربکم فی ایام دہرکم نفحات پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ اس حدیث پاک میں تو ان تجلیات کا زمانہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ کہاں ملتی ہیں، اس کا مکان کیسے معلوم ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بخاری شریف کی حدیث لا یشقا جلیسهم ڈالی تو مجھے وجد آ گیا کہ شقاوت سے بچانے والی ان تجلیات کا مکان نزول اہل اللہ کی صحبتیں اور ان کی مجالس ہیں. دو احادیث کے ملانے سے یہ علم عظیم عطا ہوا، لیکن دونوں حدیثوں سے اس مفہوم کی طرف دل کا متوجہ ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ارشاد فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس کیا ملتا ہے. بات یہ ہے کہ اعمال دو قسم کے ہیں، ایک ظاہر نبوت ہے اور ایک باطن نبوت ہے. ظاہر نبوت یعنی اعمال ظاہرہ تو کتب سے، کتابوں سے مل جاتے ہیں کہ مغرب کی اتنی رکعت فرض ہیں، عشاء کی اتنی ہیں، اوابین اور اشراق وغیرہ کی رکعت اتنی ہیں. لیکن باطن نبوت کتابوں سے نہیں ملتا، مثلا صبر، شکر، تسلیم و رضا، تواضع یعنی اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا، فنائیت اپنے کو مٹانا، اخلاص، احسان، غصے میں اعتدال، شہوت کا ضبط، ورع اور تقوی اور خشیت قلب، یہ سب باطن نبوت ہے. کتابوں کے اوراق اس کے حامل نہیں ہو سکتے، چنانچہ یہ باطن نبوت بفیضان ولایت عطا ہوتا ہے، یعنی اہل اللہ کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے. اہل اللہ کے پاس کوئی رہتا ہے یا چلہ لگا کر گھر واپس جاتا ہے تو لوگ دریافت کریں گے کہ کیا ملا، تو ممکن ہے بیچارہ صوفی گھبرا جائے اور نہ بتا سکے گی، لیکن جو ملا ہے وہ جب وقت آئے گا تو اس خود ظاہر ہو جائے گا. مثلا جب مصائب آئیں گے تو صبر و رضا میں خانقاہ کی برکات معلوم ہوں گی، فیضان مشائخ کا اثر غصے اور شہوت کے ضبط میں معلوم ہوگا. اپنے کو حقیر سمجھنا، مخلوق خدا کے ساتھ حسن ظن، مخلوق کی خیر خواہی، ایثار نفس، اکرام مومن وغیرہ میں معلوم ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ گناہ سے پہلے اور گناہ کے بعد دونوں زمانے نہایت پریشانی، خوف، بے چینی اور ندامت کے ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ گناہ سے پہلے اور گناہ کے بعد دونوں زمانے نہایت پریشانی، خوف، بے چینی اور ندامت کے ہوتے ہیں. گناہ سے پہلے گناہ کی اسکیم ہی سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، رسوائی نہ ہو جائے، اور گناہ کے بعد انتقام کا خوف کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے اور جس کے ساتھ گناہ کیا وہ یا اس کے وارثین انتقام نہ لیں. راتوں کی نیند حرام کر دیتے ہیں. پس گناہ کے ماضی اور مستقبل کے مصائب کے درمیان زمانہ حال کی تھوڑی سی لذت اٹھانا کس درجہ حماقت ہے کہ ذرا سی دیر کی لذت کے لیے زندگی تلخ ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ گناہ سے پہلے گناہ کی اسکیم ہی سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں رسوائی نہ ہو جائے، اور گناہ کے بعد انتقام کا خوف کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے اور جس کے ساتھ گناہ کیا وہ یا اس کے وارثین انتقام نہ لے لیں. راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. پس گناہ کے ماضی اور مستقبل کے مصائب کے درمیان زمانہ حال کی تھوڑی سی لذت اٹھانا کس درجہ حماقت ہے کہ ذرا سی دیر کی لذت کے لیے زندگی تلخ ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ کسی کی عادت بن چکے ہیں تو توبہ کی عادت بھی بنا لو. ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ کسی کی عادت ثانیہ بن چکے ہیں تو توبہ کو بھی عادت ثانیہ بنا لو, کیونکہ کثرت زہر مقتضی ہے کثرت تریاق کو. یعنی جتنا زہر زیادہ کھایا گیا ہے تو اس کا تریاق اتنا ہی زیادہ دینا پڑتا ہے, اس کا توڑ اتنا ہی زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو گناہ زیادہ کر لیے تو گناہ کا تریاق توبہ کرنا ہے. تو توبہ گناہ کثرت سے کرنے کی عادت ہے تو توبہ کثرت سے کرنے کی عادت بنا لے. ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ کسی کی عادت ثانیہ بن چکے ہوں تو توبہ کو بھی عادت ثانیہ بنا لو, کیونکہ کثرت زہر مقتضی ہے کثرت تریاق کو. یعنی اگر کسی کو کثرت زہر کھانے کی عادت ہے, کثرت سے زہر کھانے کی عادت ہے, تو اسی کثرت سے اس کا تریاق کھائے تاکہ زہر کا اثر زائل ہو جائے, ورنہ زہر ہلاک کر دے گا. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کل بنی آدم خطاءٌ وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. جس کا حاصل یہی ہے کہ اگر تم کثیر الخطا یعنی بہت زیادہ خطا کرنے والے ہو تو کثیر التوبہ ہو جاؤ یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہو جاؤ. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی عیب ظاہر ہو جائے اور شیطان اس کے متعلق دل میں بدگمانی ڈالے تو یہ سوچ لے کہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کے یہاں مقبول ہو چکا ہو, جس پر میدان محشر میں اس پر اللہ کا فضل ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے, اور بدگمانی کرنے پر میری پکڑ ہو جائے کہ وہ بندہ تو میرا مقبول تھا, تم نے بدگمانی کیوں کی. اگر اللہ پوچھ لے کہ وہ بندہ میرا مقبول تھا تم نے کیوں بدگمانی کی تھی, پکڑ ہو جائے خدا نخواستہ دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی عیب ظاہر ہو جائے اور شیطان اس کے متعلق دل میں بدگمانی ڈالے تو یہ سوچ لے کہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کے یہاں مقبول ہو چکا ہو, جس پر میدان محشر میں اس پر فضل ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے, اور بدگمانی کرنے پر میری پکڑ ہو جائے کہ وہ بندہ تو میرا مقبول تھا تم نے بدگمانی کیوں کی. کہہ جاؤ بھائی ابھی مت جاؤ, مجلس پوری ہو جائے تو جانا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. رواہ الترمذی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شخص آخر شب میں دشمن کی غارت گری سے خوف رکھتا ہے اول رات ہی میں بھاگتا ہے تاکہ دشمن سے نجات پائے, اور جو شخص اول رات میں بھاگتا ہے منزل پر پہنچ جاتا ہے. خبردار اللہ تعالی کی متاع بہت مہنگی ہے, خبردار اللہ تعالی کی متاع جنت ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مثال بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کی راہ چلنے والوں کی, کہ شیطان ہر چلنے والے کے پیچھے لگا رہتا ہے اور نفس اور خواہشات باطلہ ایمان اور دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. پس جس نے ہوشیاری سے راستہ طے کیا اور اپنی نیت کو خالص رکھا وہ شیطان سے امن میں ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار خدا کا سودا بڑا مہنگا ہے, یعنی آخرت کا راستہ بہت مشکل ہے، تھوڑی سعی سے نہیں حاصل ہوتا، یعنی خوب محنت کرو آخرت کے لیے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی متاع ہے جس کی قیمت نیک اعمال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو یوں پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یعنی اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا۔ سرکہ استعمال کرنا سنت ہے، جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا۔ خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو کا آٹا بھی ملا لے، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے۔ چونکہ جو کا آٹا کھانا آسان نہیں ہے، اس زمانے میں قوا کمزور ہیں، تو اس کا سنت طریقہ یہ نکالا کہ جو آٹا ہم لیتے ہیں 5 کلو 10 کلو، اس میں پاؤ ڈیڑھ پاؤ آدھا کلو جو کا آٹا مکس کر لیں سنت کی نیت سے، تو انشاءاللہ سنت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ گوشت کھانا سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، اگر البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا باب ہے۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ میں لوگ پیاسے ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لوٹا تھا کہ اس سے آپ نے وضو کیا۔ سب لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے لشکر میں نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کے لیے، مگر اسی قدر کے آپ کے اس لوٹے میں ہے، کیونکہ حدیبیہ کے کنویں میں بوجہ قلت پانی کے ایک قطرہ نہ رہا تھا، سب کھینچ لیا تھا۔ پس آپ نے اپنے دست مبارک کو لوٹے میں رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں سے جوش مارنے لگا، سو ہم سب آدمیوں نے پانی پیا اور وضو کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم سب کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا کہ اگر 100,000 آدمی بھی ہوتے تو کفایت کر جاتا، یعنی پانی اتنا کثیر تھا، مگر ہم 1500 آدمی تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں جو ہے ہم لوگ تقریباً بے بس ہیں، لیکن دو کام ہم کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا یہ اختیار بھی ہے اور اس پر خوب توجہ کے ساتھ کام کرنی چاہیے کہ ایک تو اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے خوب دعا کریں، اور ان کے جو دشمن ہیں، ان کے جان کے، ان کے مال کے، عزت آبرو کے، ایمان کے دشمن ہیں، ان کے لیے بد دعا کریں، خوب بد دعا کریں، خوب بد دعا کریں۔ اور دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی حالت کو درست کریں، کیونکہ سب سے بڑی اور اہم چیز یہی ہے، مسلمانوں کے زوال اور ان کی ذلت کا اصلی سبب دین سے دوری ہے۔ اگر ہم بھی دین سے دور رہیں گے، خدا نخواستہ کل ہم پر بھی یہی وقت آ سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث کا، کہ اس وقت تم لوگ کیا کرو گے یا تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب یہ دشمن لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے پر کوئی لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ کیا ہم ان حالات میں بہت قلیل ہوں گے، ہماری تعداد بہت کم ہوگی جو یہ دشمن ہم پہ اس طرح غالب ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم تو بہت کثیر ہوگے، جیسے سیلاب میں پانی کے جھاگ ہوتے ہیں، لیکن جس طرح جھاگ کمزور ہوتا ہے تم لوگ کمزور ہو چکے ہوگے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کا سبب پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ وہن ہے، وہن۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، نفرت۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو دل سے ہمیں نکالنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، کسی مرشد سے رابطہ کر کے، تعلق کر کے اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالی جائے اور اللہ کی محبت کو حاصل کیا جائے۔ جیسے جیسے اللہ کی محبت حاصل ہوتی جائے گی، تو ایک تو یہ کہ اس دنیا میں جو مسلمان پٹ رہے ہیں ان کا زوال ہے، تو یہ اس میں تو کام آئے گا ہی، لیکن آخر ایک دن ہم نے بھی تو اپنا جواب آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، ہمارا ہم سے سوال کیا جائے گا، اس کے لیے تو ہمیں تیاری کرنی ہی کرنی ہے۔ تو اس کا فائدہ ثانوی یہ ہوگا، دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کو عزت اور اسلام کو عزت ملے گی اور اس کا بول بالا ہوگا اور دشمنوں سے حفاظت رہے گی، دشمن مسلمان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے گا۔ تو جو بھی کچھ ہم کر سکتے ہیں صورتحال میں، تو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں رحم کرنے کی توفیق دیں، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اپنی اصلاح کے لیے خوب کوشاں ہو جائیں اور اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنے کی فکر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت۔ تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، والف بين قلوبهم، واصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم اله الحق۔ اللهم عذب كفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا۔ اللهم لعن الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمشركين، اللهم لعن الكفرة والمشركين، اللهم زلزل اقدامهم، اللهم شدد شملهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم قرب اجالهم، اللهم كسر اعمارهم، اللهم عذب الكفرة اهل الكتاب والمشركين، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کامل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر گناہ سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے بچے کو، اللہ سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے، ظاہری ہو باطنی ہو، تکبر ہو، عجب ہو، حسد، ریا، حسد یا کینہ اور دکھلاوا، کسی قسم کا بھی گناہ ہو اللہ، بیجا غصے کا گناہ ہو، اے اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف بھی فرما دے، اور اللہ اس کی اصلاح کی توفیق بھی نصیب فرما دے، اور اللہ گناہوں سے نفرت اور دوری عطا فرما دے، اللہ گناہوں سے انتہائی نفرت اور دوری عطا فرما دے، ہماری زندگیوں کو دین اور سنت پر ڈھال دے، اللہ 100% دین اور سنت پر، شریعت اور سنت پر ڈھال دے، طریقہ کابر پر ڈھال دے، اے اللہ ہم سب کو طریقہ کابر نصیب فرما، یا اللہ طریقہ کابر نصیب فرما، اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما۔ اللہ ہم مسلمانوں میں بہت جہالت ہے، اے اللہ پڑھ لکھ گئے بہت دنیا، لیکن اے اللہ آخرت سے ہم بے فکر اور آخرت سے بہت غافل ہیں، کہ اللہ بڑی جہالت کی بات ہے، اللہ ہماری جہالت کو دور فرما دے، اللہ ہماری جہالت کو دور فرما دے، اللہ ہم سب کو دین کی دولت عطا فرما دے، اپنی محبت اور معرفت کی دولت عطا فرما دے، اے اللہ پورا پورا دین پر چلنے والا بنا دے، اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے، یا اللہ 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے۔ الہ العالمین ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو جلد فرما لے، یا اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، جتنے ہمارے دوست بہن بھائی وغیرہ اور والدین میں سے کوئی بھی بیمار ہو اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، مسلمانوں کو خوب خوشحالی، خوب وسعت اور حلال 100% حلال وسعت والی، کشادگی والی، برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشانی کا اور مصائب کا شکار ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے، غیب سے اللہ فرشتے نازل فرما دے، ان کی غیب سے مدد فرما دے، اللہ غیب سے مدد فرما دے، اے اللہ غیب سے مدد فرما دے، اے اللہ دشمنوں کو مکالا کر دے، اللہ ان کو برباد و ہلاک کر دے، اللہ جو بھی میلی نظر سے کسی مسلمان، اتنا سے ادنا مسلمان کو دیکھے اللہ اس کا منہ کالا کر دے، اس کی سازشوں کو اللہ اسی کے اوپر پلٹا دے، اللہ تمام دشمنوں کو اللہ ان کے مطابق اللہ ان کو سزا دے، ان کو دنیا کا عذاب بھی دے اور آخرت میں بھی اللہ ان کو دردناک عذاب عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور ہم میں سے جس کے بھی کوئی مقصد حسنا ہو اللہ اس میں اس کو بامراد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔